Canım Hüseyin, canım Hüseyin, canım Hüseyin, canım Hüseyin, canım Hüseyin, canım Hüseyin, canım. Selam ey babe rahmet, babe cennet. Selam ey babe rahmet, babe cennet. Selam ey rahbar.
La hawla ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين حبيب إله العالمين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين الميامين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صلوات پڑھیں محمد والے محمد. عزیزان محترم, جس موضوع کے تحت ہماری مجالس اعضاء کا سفر جاری ہے وہ موضوع ہے عرفان عبادت, جس کے ذیل میں ہم نے گزشتہ مجلس اعضاء میں کچھ خصوصیات عبادت کی طرف اشارہ کرنے کی کوشش کی, جن میں پہلی خصوصیت یہ رہی کہ عبادت کے لیے علم اور معرفت کا ہونا بہت ضروری ہے. علماء کرام نے عبادت کے لیے جو خصوصیت بیان کی ہے وہ یہ کہ انسان آگاہانہ عبادت کرے, وہ یہ جانتا ہو کہ کس کی عبادت کر رہا ہے, اور وہ جانتا ہو کہ عبادت کے فوائد کیا ہیں, اور وہ جانتا ہو کہ عبادت کے احکام و اسرار کیا ہیں. جب تک عبادت کے اسرار سے آگاہی نہ ہو, واقفیت نہ ہو, اس وقت تک عبادت میں لطف نہیں آتا, عبادت میں لذت کا احساس نہیں ہوتا. جب تک عبادت میں لذت کا احساس نہ ہو, عبادت انسان شوق سے انجام نہیں دیتا, بلکہ عبادت بربنائے عادت ہو جاتی ہے. تو ضرورت ہے اس بات کی کہ انسان آگاہ ہو, آشنا ہو. تو کئی صفات کی طرف ہم نے اشارہ کیا کہ سجدے کے فوائد کیا ہیں, عبادت کے فائدے کیا ہیں, کہ انسان آزاد ہو جاتا ہے, انسان غلام نہیں رہتا, انسان بارگاہ پروردگار میں عزیز ہو جاتا ہے, انسان اسی طرح اس کا اعتماد زندگی میں بڑھ جاتا ہے, اس لیے کہ وہ اللہ رب العزت سے مربوط ہو جاتا ہے, کنیکٹڈ ہو جاتا ہے. جب بڑی طاقت سے انسان منسلک ہو جاتا ہے, کنیکٹڈ ہو جاتا ہے, تو اپنے وجود کے اندر وہ ایک طاقت کا احساس کرتا ہے, یہ قوت کا احساس کرتا ہے, تو دن بدن اس کا اعتماد زندگی میں بڑھتا چلا جاتا ہے. اعتماد بڑھنے کا نتیجہ یہ کہ انسان کے اندر اب خوف پیدا نہیں ہوگا, انسان کے اندر اب ڈر پیدا نہیں ہوگا. وہ جتنا ڈر اور خوف ہے وہ سجدے تک محدود رہے گا. جب وہ معاشرے میں جائے گا تو عزیز بن کر زندگی گزارے گا, شجاع بن کر زندگی گزارے گا. درحقیقت عبادتیں انسان کو شجاع بنا دیتی ہیں, عبادتیں انسان کو طاقتور بنا دیتی ہیں, عبادتیں انسان کو قوی بنا دیتی ہیں. ہم نے مثالیں دیں مولا کائنات کی زندگی میں کہ مولا کائنات نے رات بھر عبادت انجام دی. 1000 رکعت نماز پڑھنے والا شخص دن میں میدان جنگ میں سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح دشمنوں کے مقابل میں کھڑا ہوا نظر آتا ہے۔ جنگ احد ہو یا جنگ بدر ہو، جنگ خیبر ہو یا جنگ خندق، بہترین ہمارے لیے مثال مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی مثال ہے۔ تو ضرورت ہے اس بات کی کہ انسان آشنائی حاصل کرے۔ علماء کرام نے جو حدیث بیان کی ہے، پیغمبر اسلام سے منقول نقل کی وہ حدیث، یہ ہے کہ فی قلب المؤمن ثلاثت و انوار، ہر مومن کے دل میں تین طرح کا نور ہونا بہت ضروری ہے۔ پوری توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزو، آج کے مجلس کا سفر یہاں سے شروع ہوگا۔ ہر مومن کے دل میں تین طرح کا نور ہوتا ہے، پایا جاتا ہے۔ فی قلب المؤمن ثلاثت و انوار، نور سے مومن کی زندگی منسلک ہوتی ہے، نورانی زندگی یعنی مومنانہ زندگی۔ مومن کی زندگی میں تاریکیوں کا گزر نہیں ہوتا، مومن کی زندگی میں ظلمات کا گزر نہیں ہوتا، مومن یعنی نورانی زندگی۔ جہاں جہاں تاریکی ہو، جس چیز میں تاریکی ہو، مومن اس سے دور رہتا ہے۔ اگر جہالت تاریکی ہے تو مومن اس سے دور، اگر گناہ تاریکی ہے تو مومن اس سے دور۔ جو بھی صفات جہاں پر تاریکی پائی جاتی ہے، مومن اس سے دور ہوتا ہے۔ اس لیے مومن کے دل میں جو چیز پائی جاتی ہے وہ نور ہے۔ ثلاثت و انوار، تین طرح کا نور مومن کے دل میں ہوتا ہے۔ پہلا نور جس کی طرف اشارہ کیا گیا وہ یہ کہ نور المعرفہ، مومن کے دل میں جو پہلا نور پایا جاتا ہے وہ معرفت کا نور ہے، وہ شناخت کا نور ہے، وہ پہچاننے کا نور ہے۔ دوسرا نور ہے نور العقل، وہ انسان کے دل میں وہ نور بھی پایا جاتا ہے مومن کی زندگی میں، وہ نور عقل ہے، وہ سمجھنے والا نور ہے، وہ غور و فکر کرنے والا نور۔ اور تیسرا نور ہے نور العلم، جو علم کا نور ہے۔ معرفت، عقل اور علم، یہ تین ایسے نور ہیں جو مومن کے دل میں پائے جاتے ہیں۔ معرفت کا نور جب انسان کی زندگی میں آ جاتا ہے تو وہ گمراہی سے نجات پا جاتا ہے۔ عقل کا نور جب انسان کی زندگی میں آ جاتا ہے، وہ سود و زیان کی فکر نہیں کرتا، بلکہ سود و زیان سے وہ آگے نکل جاتا ہے، وہ نقصان میں نہیں رہتا، وہ خسران میں نہیں رہتا، اس سے آگے نکل جاتا ہے۔ جب علم کا نور انسان کی زندگی میں داخل ہوتا ہے تو انسان جہالت سے نجات پا جاتا ہے۔ معرفت کا نور، عقل کا نور اور علم کا نور، یہ تین طرح کے نور انسان کی زندگی میں پائے جاتے ہیں۔ مومن کی زندگی میں، مومن کے وجود میں تینوں نور کا ہونا بہت ضروری ہے۔ مثالیں جو دی گئی وہ یہ کہ نور المعرفہ کالشمس، ان تینوں انوار میں سب سے بافضیلت نور کون سا ہے؟ وہ ہے معرفت کا نور ہے، وہ ہے عرفان کا نور ہے، وہ شناخت کا نور۔ جتنی معرفت بڑھتی چلی جائے گی اتنا ہی انسان کی محبت بڑھتی چلی جائے گی، جتنی محبت بڑھتی چلی جائے گی اتنے ہی شوق عبادت اور شوق اطاعت بڑھتا چلا جائے گا، جتنا شوق اطاعت بڑھتا چلا جائے گا اتنا ہی اللہ اور اہل بیت سے قربت بڑھتی چلی جائے گی، جتنی قربت بڑھتی چلی جائے گی اتنا ہی انسان فاصلوں کو مٹاتا چلا جائے گا، جتنا فاصلے مٹتے چلے جائیں گے انسان اتنا قریب ہو جائے گا اہل بیت اسے اپنا بنا لیں گے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ جو مثال دی گئی وہ یہ کہ نور المعرفہ کالشمس، پوری توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزو، یہ حدیث کو ہم کامل کریں گے آج کے مجلس میں، کہ معرفت کا نور سورج کے نور کی طرح ہے۔ وہ نور العقل کالقمر، عقل کا نور چاند کے نور کی طرح ہے۔ وہ نور العلم کالکوکب، علم کا نور در حقیقت ایک ستارے کی طرح ہے۔ اس میں جو اصلیت نور کی پائی جاتی ہے وہ معرفت کی ہے۔ سورج کا نور اصل نور ہے، چاند بھی سورج سے نور کو لیتا ہے، ستارے بھی سورج سے نور کو لیتے ہیں، اصل جو نور ہے وہ معرفت کا نور ہے۔ جب معرفت کا نور انسان کے دل میں آ جاتا ہے، عقل کا نور بھی انسان کے دل میں آئے گا، علم کا نور بھی انسان کے دل میں آئے گا۔ سورج کا نور، چاند کا نور اور ستاروں کا نور، یہ تینوں نور ان مومن کی زندگی میں پائے جاتے ہیں۔ سورج بھی مومن کی زندگی میں ہے، چاند بھی مومن کی زندگی میں ہے، اور ستارے کا نور بھی مومن کی زندگی میں ہے۔ تو فائدہ کیا ہوگا؟ جب سورج کا نور میرے دل میں آئے گا، چاند کا نور میرے دل میں آئے گا، ستارے کا نور میرے دل میں آئے گا، تو اس کی میری زندگی میں آئے گا، داخل ہوگا یہ نور، فائدہ کیا ہے؟ فائدہ یہ کہ اگر سورج کا نور میری زندگی میں داخل ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے جو سورج کام کرتا ہے وہ یہ تاریکیوں کو مٹا دیتا ہے۔ طلوع خورشید کا مطلب کیا ہے؟ سورج کے طلوع ہونے کا مطلب کیا؟ اندھیرے کی موت۔ دن کسے کہتے ہیں؟ سورج کا طلوع ہونا۔ جس دن سورج طلوع ہو گیا اس کا مطلب یہ کہ اندھیرے ختم ہو گئے۔ اب انسان کے دل میں اگر معرفت کا نور آیا تو نور معرفت سورج کی طرح ہے، جب معرفت کا نور آ جاتا ہے تو اس کا مطلب کیا؟ اندھیرے ختم ہو گئے۔ کون سے اندھیرے؟ جتنے اندھیرے زمین پر تھے، جتنا راج اندھیروں کا رات بھر رہا، ایک سورج کے طلوع ہونے سے سارے اندھیرے ختم ہو گئے۔ ایک سورج کا نور جو زمین پر پڑنا شروع ہوا تو سارے اندھیرے ختم ہو گئے۔ جب اندھیرے ختم ہوتے ہیں، نور پھیل جاتا ہے، تو کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہوتی۔ تاریک کمرے میں چیزوں کا ڈھونڈنا مشکل ہوتا ہے، لیکن جہاں نور ہو وہاں چیزوں کا ڈھونڈنا آسان ہوتا ہے۔ غور کیجیے گا میرے عزیزوں، اگر تاریک مکان ہو وہاں چیزوں کا ڈھونڈنا مشکل ہوتا ہے، اگر اجالا ہو، روشنی ہو، نور ہو، چیزوں کے ڈھونڈنے میں آسانی ہوتی ہے۔ نور معرفت جب دل میں آیا، سورج کا نور، جب سورج طلوع ہو گیا تو ہر طرف روشنی ہی روشنی ہے، وہاں نہ کوئی چیز اندھیرے کے نام کی موجود ہے۔ صفات رزیلا، بری صفاتیں، بعنوان اندھیرا، بعنوان تاریک، اور نہ وہاں چیز ہم سے کوئی چھپی ہوئی ہے۔ انسان وہاں ڈھونڈنے کے لیے نہیں نکلتا، میں کس چیز کو ڈھونڈوں، کہاں رکھی ہوئی ہے، ہر چیز اس کے آنکھوں کے سامنے ہے۔ کیوں؟ نور پھیل چکا ہے۔ جب نور پھیل جاتا ہے کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں رہتی۔ کشمس تو فائدہ کیا ہوتا ہے؟ وہ بے نور المعرفہ، کون سا اندھیرا ہے ہماری زندگی میں؟ بس آج کی مجلس کا یہ تحفہ ہے، انشاءاللہ اس کی طرف توجہ کریں گے۔ کون سا اندھیرا ہے میری زندگی میں جسے میں سورج کے نور کے ذریعے مٹانا چاہتا ہوں، معرفت کے نور کے ذریعے سے میں مٹانا چاہتا ہوں؟ وہ بے نور المعرفہ یستر الہوا۔ سب سے بڑی مصیبت ہماری زندگی کی، سب سے بڑی بلا ہماری زندگی کی، یا سب سے بڑا اندھیرا ہماری زندگی کا، وہ یہ کہ ہمارے اندر نفسانی خواہشات بھری ہوئی ہیں۔ جتنی نفسانی خواہشات بڑھتی چلی جاتی ہیں، اندھیرا بڑھتا چلا جاتا ہے۔ نفسانی خواہشات کو ختم کرنا ہو تو واحد راستہ معرفت کے نور کو حاصل کرنا، شناخت کے نور کو حاصل کرنا ہے۔ دنیا کو، آخرت اور دنیا کو دونوں کے درمیان موازنہ کرے، تولے، اپنے ارادے کو اللہ کے ارادے کے درمیان موازنہ کرے، تولے۔ میرا ارادہ اللہ کا ارادہ، میری خواہش اللہ کی خواہش، میری تمنا اللہ کی تمنا، جب دونوں میں مقایسہ کرے، اگر اللہ کا ارادہ آ جائے اپنے ارادے کو قربان کر دے، اگر اللہ کی خواہش آ جائے اپنی خواہش کو قربان کر دے، اگر اللہ کی تمنا آ جائے میری تمنا کو میں قربان کر دوں۔ جب تک ہوائے نفس کو ختم نہیں کروں گا، معرفت کا نور میرے دل میں داخل نہیں ہوگا۔ جب تک ہوائے نفس کو، میری خواہشات کو ختم نہیں کروں گا، کام اور نماز دونوں میں ٹکراؤ ہو، خدمت اور عبادت دونوں میں ٹکراؤ ہو، بہت مشکل ہوتا ہے اہم اور مہم کا فیصلہ کرنا۔ اچھائی اور برائی میں ایک چیز کا انتخاب کر لینا آسان ہے، میں اچھی چیز کو چن لیتا ہوں۔ اگر دو عبادتوں میں ٹکراؤ ہو تو کون سی عبادت؟ دونوں عبادتیں ایک طرف ایک وقت آ جائیں، دونوں عبادت، کون سی عبادت؟ یہاں پر ہے انسان کس چیز کو اہمیت دے رہا ہے۔ کام اور نماز میں ٹکراؤ ہو تو چلیے نماز میں پڑھ لیتا ہوں، اس لیے کہ کام میرا کام ہے، نماز اللہ کی۔ اگر دو عبادتوں میں ٹکراؤ ہو، خدمت اور عبادت، خدمت اور عبادت میں ٹکراؤ ہو تو کون سا کام پہلے؟ مشکل ہوتا ہے نا فیصلہ کرنا۔ ایک سائل باہر کھڑا ہوا ہے، روٹی مانگ رہا ہے مجھ سے، اور مؤذن اذان دے رہا ہے، وہ پکار رہا ہے کہ نماز جماعت شروع ہو چکی ہے، نماز جماعت میں شریک ہو جاؤں یا اس سائل کو میں روٹی دوں؟ اسلام کا اصول یہ کہتا ہے کہ پہلے اس کا پیٹ بھر دو، پھر مصلی پر آنا۔ اماموں نے طواف کو چھوڑ دیا خدمت کے لیے، اور بتایا جب موقع خدمت کا آئے تو عبادت کو ٹال سکتے ہو، لیکن خدمت کو ٹالا نہیں جا سکتا۔ غور کیجیے، میرے یہ دین اسلام کا پیغام ہے۔ یہاں فیصلہ انسان نہیں کر سکتا، انسان اکثر فیصلہ کرنے میں وہ دھوکہ کھا جاتا ہے، اس کی خواہشات وہاں شامل ہو جاتی ہیں۔ ارے پہلے نماز پڑھ لے، رکو میں باہر آ رہا ہوں، بعد میں تمہیں دے دوں گا، پھر وہ موقع ہاتھ سے انسان کے نکل جاتا ہے۔ عبادت اور خدمت میں ٹکراؤ ہو تو کون سی چیز پہلے؟ طہارت اور عبادت میں، مسجد میں، مسجد نجس ہو گئی، میں مسجد میں داخل ہوا، مسجد نجس ہو گئی ہے، ایک طرف عبادت ہو رہی ہے دوسری طرف طہارت کا کام ہے، طہارت اور عبادت، ان دو چیزوں میں پہلے کون سا کام ہے اور بعد میں دوسرا کون سا کام ہے؟ پہلے طہارت ہے یا عبادت؟ پہلے مسجد کو پاک کرو پھر مصلے پر جانا. کہا کیوں؟ جب تک طہارت نہ ہو عبادت کا کوئی فائدہ ہی نہیں, جب تک خدمت نہ ہو عبادت کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس لیے دونوں میں ٹکراؤ ہوتا. ہوائے نفس کیا چیز ہے؟ خواہشات کے. میرا دل یہ کہتا ہے, میرا دل یہ کہتا ہے, دین میں چیز داخل نہیں ہے. میرا دل کیا کہتا ہے یہ دین نہیں ہے, دین کیا کہتا ہے وہ میرا دین ہے. میرا خواب یہ کہتا ہو, میرا خواب میرے حد تک محدود ہے, یہ امت کے لیے حجت نہیں ہے. یہ امت کے لیے حجت نہیں ہوتا خواب. میرا خواب میرے حد تک محدود ہے. خواب سچا ہے تو سچا, جھوٹا ہے تو جھوٹا ہے. لیکن میں نے خواب دیکھا ایسا ہونا چاہیے. میرے خواب, میرا خواب امت کے لیے حجت نہیں ہوتا. حضرت ابراہیم نے خواب دیکھا ہے تو حضرت موسیٰ اپنے بیٹے کو ذبح نہیں کریں گے, حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کو ذبح کریں گے. ان کا خواب ان کے لیے حجت ہے, دوسروں کے لیے حجت نہیں ہے. وہ میرا خواب میرے لیے حجت ہے, ایسا ہونا چاہیے وہ ایسا ہونا چاہیے وہ میرے لیے حجت ہے. جب تک میں اپنی انا کو قربان نہیں کروں گا اس وقت تک مجھے معرفت حاصل نہیں ہوتی. جب تک معرفت حاصل نہیں ہوتی عبادت میں لذت نہیں آتی. انا شیطان نے کہا, سب سے پہلے شیطان کہنے والا انا. انشاءاللہ میں آپ کو لے آؤں گا, محسوس ہو گیا انشاءاللہ. سب سے پہلے انا کہنے والا شیطان. انا خیرم مینو, لفظ انا بھی استعمال ہوا ہے. یہ عربی کا انا اردو میں بھی آ گیا. انا خیرم منہو, پروردگار میں سجدہ کروں, حضرت آدم کا سجدہ میں کروں, وہ مٹی سے بنا ہوا ہے اور میں آگ سے بنا ہوا, آگ مٹی سے بہتر ہے. پتہ نہیں کون سی کس دلیل کی بنا پر آگ مٹی سے بہتر ہے. جی علماء کرام کہتے ہیں دانا مٹی میں ڈالو, ایک دانہ ڈالو 100 دانے نکلیں گے, آگ میں ایک دانہ ڈالو جل کر خاک ہو جائے گا. کس اعتبار سے آگ مٹی سے بہتر ہے؟ لیکن ذہن انسان کا یا ملک کا یا جن کا ذہن یہ کہ وہ سوچا تھا انا ہے, انا خیر منہ, میں اس سے بہتر ہوں, تو مجھے خلیفہ بنانا چاہیے نہ کہ آدم کو. جب انا آئی 6000 سال کی عبادت پل میں ختم ہو گئی. مولا کہنا فرماتا ہے نہج البلاغہ میں شیطان نے 6000 سال عبادت کی تھی. تب جب عبادت کے ذریعے سے جن ایک جن فرشتوں میں داخل ہو گیا, عبادت کی بنا پر داخل ہوا, 6000 سال عبادت کی. وہ اس دنیا کے سال نہیں, آخرت کے سال جو 50000 سال کے برابر ہے. وہاں کے سالوں کی عبادت کی, ایک سجدہ کا حکم اللہ کی تبارک و تعالیٰ کی جانب سے انکار کیا. اور انکار کیوں ہوا ہے؟ معرفت نہ ہونے کی وجہ سے انانیت داخل ہو گئی. جب میں داخل ہو گیا تو عبادت گئی. اس لیے پروردگار عالم نے کہا عبادتوں میں میں نے میں کو رکھا ہی نہیں. اگر آپ لوگ جاگ رہے ہیں, عبادتوں میں میں نے میں کو رکھا ہی نہیں. اِیّاک نعبد و اِیّاک نستعین, پروردگار ہم تیری عبادت کر رہے ہیں, میں تنہا نماز پڑھ رہا ہوں پھر بھی ہم کہوں, میں تنہا نماز پڑھ رہا ہوں پھر بھی ہم کہوں, اِیّاک نستعین, میں اکیلا مدد مانگ رہا ہوں پھر بھی ہم کہوں, اِیّاک نستعین, اہدنا الصراط المستقیم, اکیلا نماز پڑھ رہا ہوں پھر بھی ہمیں ثابت قدم رکھ صراط مستقیم پہ, دعا ہم کی کروں. سلام کرو, نماز کی ابتدا سورہ ہم سے ہوتی ہے. ہم سلام کرو, والسلام علینا, ہم پر سلام ہو, مجھ پر سلام نہیں. پروردگار عالم نے میں سے نماز کو نکال کر بتا دیا کہ عبادتوں میں میں نہیں چلتی, اللہ کا حکم چلتا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. میں چلتی ہے عبادتوں میں یا خدمتوں میں میں چلتا ہے؟ نہیں. میں ہمیشہ یہ کہا کہ آپ لوگوں کو جگانے کے لیے جملہ کہہ دوں, ہمیشہ لوگ یہ کہتے ہیں اگر میں نہ ہوتا تو یہ نہ ہوتا. تو ہمارا استاد یہ کہا کہ ان سے کہہ دو اگر تم نہ ہوتے تو تم سے کوئی بہتر ہوتا. اگر میں نہ ہوتا تو یہ نہ ہوتا کا مطلب کیا ہے؟ میں نہ ہوتا تو سینٹر نہ ہوتا, میں نہ ہوتا تو نمازیں نہ ہوتی. کو میں نہ ہوتا نہ کہو, اگر ہم نہ ہوتے, یہ اس کی بھی اجازت نہیں, اس میں بھی ریاکاری ہے, اس میں بھی ریاکاری ہے. امام خمینی رحمہ نے انقلاب کے بعد ایک تقریر انہوں نے شروع کی, آیت اللہ مطہری کی شہادت کے بعد انہوں نے تقریر کی. بڑے خوبصورت نکات ہوتے ہیں جب کبھی ہم بڑے مقررین کے تقاریر کو سنیں اور ان کے جملات پر توجہ کریں. انہوں نے تقریر کی, تقریر میں انہوں نے ایک جملہ کہا فوراً, دیکھ عارف ہے, ایک جملہ کا, خدا کا شکر ہے کہ پروردگار آیت اللہ مطہری کے ذریعے سے ہمارے انقلاب کو فائدہ ہوا. ایک جملہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ آیت اللہ مطہری نے ہمارے انقلاب کو کی مدد کی, یہ جملہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ بالکل صحیح ہے. آیت اللہ مطہری نے انقلاب کی مدد کی, تقاریر کی, کتابیں لکھی, خون بھی دے دیا, جان بھی دے دی. آیت اللہ مطہری نے
انقلاب کی مدد کی. یہ عارف بزرگ ہے, جو ان کی زبان سے جملہ نکلا فوراً ان کا جملہ دیکھیے گا, فوراً دوبارہ جملہ. ایک عارف بزرگ کا جملہ ہے, یہ عام آدمی نہیں ہے تقریر کر رہا ہے, عارف ہے, فیلسوف ہے. متاہری نے انقلاب کی مدد کی, فوراً جملہ کہا, خدا نے متاہری کے ذریعے سے انقلاب کی مدد کی. کیا فرق ہے ان دو جملوں میں؟ ایک میں شرک کی بو آتی ہے, ایک میں توحید خالص کی بو آتی ہے. آیت اللہ متاہری نے مدد نہیں کی, خدا نے آیت اللہ متاہری کے ذریعے سے انقلاب کی مدد کی ہے. میں سینٹر کی مدد نہیں کر رہا ہوں, اللہ میرے ذریعے سے سینٹر کی مدد کر رہا. اگر میں نہ ہوتا تو مجھ سے بہتر کوئی ہوتا, اس لیے کہ خدمت کے لیے افراد ہیں. اگر میں یہاں پر آ گیا تو اس کا مطلب یہ کہ مجھے شرف مل گیا ہے, سینٹر کو شرف نہیں ملتا ہے. میں اگر آ گیا تو عبادتوں کی شرف نہیں ملتا, مجھے شرف مل گیا کہ میں یہاں پر آ گیا. اگر میں کو ختم نہ کرے تو اس وقت تک کوئی چیز ختم نہیں ہوتی. معرفت تک پہنچنا ہو تو میں کو ختم کرو. میں یعنی میرا اسٹیٹس جائے, میرا عہدہ جائے, میری دولت جائے, میری سرداری جائے. یہاں آنا ہو تو ہر چیز کو باہر رکھ کر آؤ. جب باہر کی چیزوں کو اندر لے آؤ گے تو جھگڑا شروع ہوگا. کہتے ہیں نا مجلس اعضاء میں فقیر بن کر آؤ, امیر بن کر نہیں. فرش اعضاء پر فقیر بن کر آؤ, امیر بن کر نہیں. بھوکے بن کر آؤ, سیراب ہو کر نہیں. یہ دسترخوان جو یہاں بچھا ہوا ہے معرفت کا, یہاں دسترخوان پہ وہی کھا سکتا ہے جو بھوکا ہو, اس دسترخوان پر وہی مانگ سکتا ہے جو فقیر ہو. جو باہر سے خود ذہن میں بہت ساری چیزیں لے کر آیا ہے وہ مانگے گا کیا, وہ کھائے گا کیا؟ وہاں انانیت کو, اسٹیٹس کو, تخت کو, تاج کو, تصورات کو, ہوائے نفس کو, خواہشات کو دروازے کے باہر رکھ کر آؤ تو یہ دسترخوان سے کچھ ملے گا. اگر وہ ساری چیزیں اندر لے آؤ گے تو پھر میں باقی رہ جائے گا, دین نہیں ملے گا. تو یہ کہتے ہیں کہ مجلس اعضاء میں فقیر بن کر آؤ, امیر بن کر نہیں. سائل بن کر آؤ, غنی بن کر نہیں. اس دروازے سے مانگو, یہ بہت کچھ تم دے دیں گے. اکثر جھگڑے کیوں ہوتے ہیں؟ پہلی مجلس میں نے اشارہ کیا, اکثر جھگڑے اس لیے ہوتے ہیں کہ کوئی بھی انسان دنیا کا یا ہماری سوسائٹیز کا, ہماری کمیونٹیز کا کوئی بھی انسان تیار نہیں ہوتا ہے کہ وہ دوسرے درجے پر رہے. ہر انسان کوشش کرتا میں اول رہوں. اب ہر انسان اول رہے بننے کی کوشش کرے تو جھگڑا ہے. تو کیا کروں؟ دروازے کے باہر اپنی تخت و تاج کو رکھ کر آؤں تو جب اندر آئیں گے تو سب برابر رہیں گے. دنیا میں دو ہی عبادتیں ہیں جہاں سب برابر نظر آئیں گے, ایک سفید پوش عبادت, ایک سیاہ پوش عبادت. سفید پوش عبادت کو حج کہتے ہیں, سیاہ پوش عبادت کو آزاداری کہتے ہیں. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. گفتگو مشکل نہ ہو جائے. ایک سفید پوش عبادت جہاں پر کوئی امتیاز نہیں ہے, بڑا چھوٹا نہیں ہے, وہاں میں ختم ہو جاتا ہے, وہ انا ختم ہو جاتی ہے. شیطان نے کہا انا خیر منہ, پروردگار نے کہا جاؤ زمین پر, اب وہ تمہاری انا چلنے والی نہیں ہے. ایک اور ظالم نے کہا انا, انا ربکم الاعلی, میں سب سے بڑا خدا ہوں. خدا نے پوچھا کتنے بڑے خدا ہو؟ کہا میں سب سے بڑا خدا ہوں. اس کا مطلب ہے کچھ چھوٹے خدا بھی ہیں. رات کی تاریخ اندھیرے میں سویا ہوا تھا فرعون, شیطان نے دخل باب کیا, ٹک ٹکایا دروازہ. فرعون نے پوچھا کون؟ شیطان نے کہا مردود, اتنا تک نہیں معلوم کہ دروازے کے پیچھے کون کھڑا ہے؟ خدا بن بیٹھا ہے, میں نے تجھے خدا بنایا ہے, میں نے خدا بنایا, مجھے پوچھ رہا ہے کون ہے؟ میں نے تجھے بنا دیا خدا, انا ربکم الاعلی تو کہنے لگا ہے اور یہ بھی پتا نہیں دروازے کے پیچھے کون کھڑا ہے. فرعون نے کہا انا ربکم الاعلی, جاہل آدمی کہہ رہا ہے انا ربکم الاعلی. قرآن مجید میں پروردگار عالم نے کہا اتنا بڑا دعویٰ, کائنات میں ایسا عذاب تجھے ہوگا جو دنیا میں کسی کو نہیں ہوا ہے. کہا فرعون نے کہا انا ربکم الاعلی, کہاں دفن ہوا فرعون؟ جانتے ہیں پانی میں غرق ہوا. قرآن مجید کی آیت ہے کہ پانی میں ہم نے ایک آگ کا گھر بنایا اور اس میں فرعون کو داخل کر دیا. جتنی بڑی سوچ تھی اتنا بڑا عذاب. کوئی پانی کے اندر پروردگار عالم نے آگ کا کمرہ بنایا ہے اور وہاں پر فرعون کو عذاب دیا گیا, غرق کر دیا پروردگار عالم نے. کا کیوں؟ یہاں پروردگار عالم کی بارگاہ میں انانیت نہیں چلتی۔ مولا کائنات فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں بڑا خوبصورت جملہ ہے، کبریائی سوائے خدا کے کسی اور کو زیب نہیں دیتی۔ وہ ایک ہی ہے دنیا میں کہہ سکتا ہے اللہ اکبر، اس کے علاوہ کوئی اکبر نہیں ہے، کوئی اکبر نہیں ہے، سب سرنڈر ہے، سب تسلیم بے اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اسے نماز میں ہم ہاتھ اٹھا کر کہتے ہیں کہ ہم سرنڈر ہیں، ہمارا جو کچھ ہے پروردگار تیرا ہے۔ تو یہ ہوائے نفس جب تک قربان نہ ہو، میری مرضی اللہ کی مرضی، میرا ارادہ اللہ کا ارادہ، دو عبادتوں میں ٹکراؤ، کون سی عبادت پہلے اور کون سی عبادت بعد۔ بہت عرفان چاہیے، بہت معرفت چاہیے، بہت معرفت چاہیے۔ مولا کہنا سے پوچھا گا، مولا آپ کو مسجد میں بیٹھنا پسند ہے یا جنت میں جانا؟ مولا کائنات نے فرمایا مجھے جنت سے زیادہ مسجد میں بیٹھنا پسند ہے۔ گویا مولا کائنات نے جملہ کہہ کر بتا دیا، جنت کا راستہ بھی مسجد سے ہو کے گزرتا ہے۔ جی آپ لوگ جاگ رہے ہیں یا میں سلا رہا ہوں؟ جنت کا راستہ بھی کہاں سے ہو کے گزرتا ہے؟ مسجد سے ہو کے گزرتا ہے۔ مولا جنت پسند ہے یا مسجد؟ مولا کہنا تو فرمایا مجھے جنت سے زیادہ مسجد میں بیٹھنا پسند ہے۔ ہم لوگ کہیں گے مولا ہم تو جنت کی تمنا میں سارے کام انجام دے رہے ہیں، سارے کام ہمارے جنت کی آرزو میں، اگر کوئی ہمیں آفر دے جنت لوگے تو پہلے عبادتیں چھوڑ دیں گے جنت کے لیے، تمنا تو اسی میں، یہ لمیٹڈ دنیا میں رہتے رہتے ہم تھک گئے۔ یہاں نہ کماؤ تو بدنامی، کماؤ تو حسد، گھر نہ خریدو تو بدنامی، خریدو تو جلن۔ پروردگار یہ لمیٹڈ دنیا میں کب تک رہے گا انسان؟ انسان پروردگار آپ نے کہا گھبراؤ نہیں، میں نے ایک اور گھر بنایا ہے، بڑا خوبصورت تمہارے لیے سجایا ہے، تم وہاں پر آ جاؤ، وہاں پر نہ حسد ہے، نہ جھوٹ ہے، نہ دھوکا ہے، نہ سوزش ہے، کچھ بھی نہیں ہے، وہاں آرام سے رہو گے۔ لیکن اگر میرے حکم کی مطابقت کرتے ہوئے یہاں آرام سے گزارو گے تو وہاں آرام سے رہو گے۔ شرط یہ ہے کہ تم میرے گھر میں کسی کو آنے نہ دو، میں تمہارے گھر کو بچا کے رکھوں گا، میں تمہارے گھر کو بچا کے رکھوں گا۔ مولا کہنے سے پوچھا گا مولا جنت پسند ہے یا مسجد؟ کہا مسجد۔ کہا کیوں؟ مولا کہنا تو فرمایا اس لیے کہ میری خواہشات کا گھر ہے جنت اور اللہ کی مرضی ہے مسجد۔ جب میری مرضی اور اللہ کی مرضی میں ٹکراؤ ہو تو پہلے اس کی مرضی پھر میری مرضی، جب دو چیزوں میں ٹکراؤ ہو تو پہلے میری مرضی اللہ کی مرضی، اس کے بعد میری مرضی ہے۔ میں نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی پر قربان کر دیا۔ مولائیوں کا مجمع جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، علی نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی پر حوالے کر دیا تو یہ نفس اللہ کو اتنا پسند آیا، شب ہجرت اللہ نے نفس کو خرید کر اپنی مرضی بھی علی کے حوالے کر دی۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ اللہ نے کہا آپ میری مرضی بھی لے لو، یہ نفس اتنا معتبر ہے کہ یہاں پر سوائے اللہ کی مرضی کے کچھ ہے ہی نہیں، سوائے اللہ کی خواہش کے کچھ ہے ہی نہیں۔ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، یہ چاہتے ہی نہیں مگر وہی جو اللہ چاہتا ہے۔ جب انہوں نے اپنی چاہت کو اللہ پہ قربان کیا، اللہ نے کہا میری مرضی بھی لے لو، کیا فائدہ نور بصیرت کا، نور معرفت کا فائدہ کیا ہے؟ وہ بے نور المعرفہ یستر الہوا، جتنی معرفت بڑھتی چلی جائے گی انانیت ختم ہوتی چلی جائے گی، ہوا نفس اور خواہشات نفس ختم ہوتے چلے جائیں گے، وہاں پر تصور نہیں ہوگا، وہاں عبادت میں کوئی اور چیز یاد نہیں آئے گی۔ ہمارے بزرگ کہتے ہیں مولا کسی مولانا سے پوچھا گیا بھائی ہمیں عبادت جب بھی کرتے ہیں تو گم شدہ چیزیں یاد آ جاتی، کہتے ہیں نا لوگ کوئی چیز گم ہو گئی ہے تو نماز پڑھ لو، نیت باندھ کے کھڑا ہو جائے، خصوصاً نماز جماعت میں تو بہت سی ساری چیزیں یاد آ جاتی، تو وہاں ذمہ داری بھی نہیں ہوتی نا سورے پڑھنے کی، کوئی اور پڑھ رہا ہوتا ہے، گم شدہ چیزیں یاد آ جاتی، کہاں پر چابی رکھ کے بھول گئے یا بھول کر رکھ دی، کسی کو کتنا دینا ہے، کس سے کتنا آنا ہے، شاید دینا کی باتیں یاد نہ آئے، لینے کی باتیں زیادہ یاد آ جاتی۔ نماز میں عبادتوں میں آتے انسان اپنی زندگی کے کیلکولیشن شروع کر دیتا ہے،
انہوں سے پوچھا کیا کریں، جب بھی ہم نماز پڑھتے ہیں چیزیں، گم شدہ چیزیں ہمیں یاد آنے لگتی ہیں. تو عارف نے بڑا خوبصورت جملہ کہا، ایک اور چیز گم ہو گئی ہے، اسے بھی ڈھونڈ لو. اس نے پوچھا وہ کیا گم ہو گئے؟ تم خود گم ہو گئے ہو، نماز میں ڈھونڈ لو. تم خود گم ہو گئے ہو نماز میں. میں گم ہو گیا اس دنیا میں، وہ نماز کے لیے کھڑا ہو جاؤں، اللہ اکبر، میں اپنے آپ کو ڈھونڈ لو. جو شخص عبادتوں میں اپنے آپ کو ڈھونڈنے میں کامیاب ہو جاتا ہے وہ عرفان نے عبادت حاصل کر لیتا ہے. اپنے آپ کو ڈھونڈو، کہاں کہاں ہوں میں؟ عبادت میں رکوع میں ہوں، یا سجدے میں، یا قیام میں، یا قیام کا حکم ہے جیسے علامہ اقبال کہتے ہیں، جب قیام کا حکم تھا تو ہمارے وہ ملا کیا کرتے، سجدے میں چلے جاتے. جب حکم قیام آیا، ہمارے وہ ہندوستان کے حالات بیان کرتے ہیں آزادی کے پہلے، جب قیام کا حکم آیا تو ہمارے ملا سجدے میں چلے گئے. بھائی قیام کے وقت قیام کرو، سجدے کے وقت، وہ قیام سے دونوں زو مانا استعمال کیا، قیام یعنی کھڑے ہونا. کھڑے ہونے کا مطلب ظالم کے خلاف قیام کرنا. نماز کا قیام انسان کو سکھاتا ہے کہ یہاں ظالم کے خلاف بھی تمہیں قیام کرنا سیکھ لو. جب قیام کا وقت آیا سجدے میں چلے گئے، اور سمجھتے سجدے کی آزادی ہے تو سارا ملک آزاد ہے. نہیں، ظالم چاہتا ہے کہ سجدے کی آزادی ہو، مسجد میں بیٹھے رہو، مسجد کے باہر مت آؤ. خوبصورت مسجدیں بنا کر بھی دیں گے، خوبصورت سے خوبصورت مسجدیں بنا کر دیں گے، اگر وہیں عبادت کرنا وہیں پر کرتے رہو. لیکن علامہ اقبال کہتے ہیں نہیں، صرف سجدہ کرنا نہیں ہے، قیام بھی تو ہے نماز میں. صرف یہ نہیں کہ ایاک نعبد ویاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، انعمت علیہم تک کی بات نہیں ہے، غیر المغضوب بھی ہے. غیر المغضوب یعنی کیا؟ یعنی دشمنوں کے خلاف قیام کرنا. یہ قیام انسان کو سکھاتا ہے، نماز کا قیام باہر لے جاتا ہے، نماز کا قیام باہر لے جاتا ہے. ہوائے نفس پر میں غالب آ سکتا ہوں، تفصیل میں نہ جاؤں، کس چیز کے ذریعے سے؟ نور المعرفہ یستر الہوا، یہ نور معرفت کا اثر ہے. وہ بنور العقل یستر الشہوا، انسان کے اندر ایک اور طاقت ہے جو عبادت سے انسان کو روکتی ہے، وہ شہوت پرستی ہے. ایک ہے خواہشات نفس، ایک ہے شہوت پرستی. عام طور پہ شہوت لفظ ہے جنسانی خواہشات کی طرف اشارہ کیا. یہ چیزیں ہیں جو انسان کو عبادتوں سے اور عبادتوں کی لذت سے انسان کو روکتی ہیں. وہ یا فرماتے ہیں امام کہ وہ بنور العقل یستر الشہوہ، اگر شہوت پر غلبہ حاصل کرنا چاہتے ہو عقل کا استعمال کرو. تو عقل کا استعمال میں کیسے کروں؟ شہوت سے کیا کنیکشن ہے عقل کا؟ عقل نفع و نقصان سوچتی ہے کہ دیکھو جو تم کام کرنے جا رہے ہو اس میں فائدہ کتنا ہے، نقصان کتنا ہے. بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے. جہاں تک حلال چیزوں کا تعلق ہے فائدہ ہی فائدہ ہے، جہاں حرام چیزوں کا رابطہ ہے وہاں نقصان ہی نقصان ہے. فائدے اور نقصان میں حساب لگاؤ. تمہارے عقل کا کام یہ کہ عقل کہتی ہے جہاں ذرا برابر نقصان نظر آئے اس سے پیچھے ہٹ جاؤ. مولا کائنات نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں، چند لمحوں کی لذت پر اپنی جان کو قربان نہ کرو، اس لیے کہ چند لمحے بڑی مصیبت لے کر آتے. چند لمحے بڑی مصیبت لے کر آتے ہیں. نیکیاں کر کے انسان بھول جاتا ہے، گناہ کر کے کبھی نہیں بھولتا، اس لیے گناہ دامن سے چمٹ جاتے ہیں. کسی عارف کا بڑا خوبصورت جملہ، چونکہ عرفانی گفتگو ہے، بڑا خوبصورت جملہ ہے، اے گناہوں میں کتنا وزن ہے کہ جب گناہ انجام دیتا ہوں تو ساری نیکیوں کو گناہ دبا دیتے ہیں. گناہوں میں کتنا وزن ہے، جب گناہ مجھ سے سرزد ہوتا ہے تو گناہ ساری نیکیوں کو دبا دیتے ہیں، چھپا دیتے ہیں. 70 سال عبادت کی، ایک گناہ جب آشکار ہوتا ہے 70 سال کی عبادتوں پر ایک گناہ بھاری نظر آتا ہے. مولا کہنا فرماتے ہیں چند لمحوں کی لذت پہ خوش نہ ہو جاؤ، بڑی مصیبت تمہارے دامن گیر ہوگی. عقل کا استعمال کرو. عقل مند آدمی کبھی وہ کام نہیں کرتا جو اس کے ذلت کا سبب بنے. معافی چاہتا ہوں. وہ بنور العقل یستر الشہوہ، عقل کا استعمال کرو، شہوت پر غالب ہو جاؤ. جیسے جوش ملی آبادی کہتے ہیں، تکلیف کے اسباب کو راحت نہیں کہتے، تکلیف کے اسباب کو راحت نہیں کہتے، جس شے کو فنا ہو اسے نعمت نہیں کہتے. طوفان مصائب کو مسرت نہیں کہتے، جو چند نفس ہو اسے لذت نہیں کہتے. مشکل اشعار ہیں،
جو چند منٹ ہو اسے لذت نہیں کہتے. آرام کی خواہش نہ کرو, قوت زر سے لبریز کرو روح کو اللہ کے ڈر سے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اتنا میں ڈرا دیا تو صلوات ایسے تھوڑی ہو سکتی ہے. سب بلند ترین صلوات پڑھے محمد. ایک شخص آیا مولا کائنات کی خدمت میں, بولا آپ بہت شجاع ہیں, آپ کسی سے نہیں ڈرتے, جو بھی ظالم آپ اس کے مقابلے میں چلے جاتے ہیں, بہت شجاع ہیں آپ, کسی سے نہیں ڈرتے. مولا کائنات نے فرمایا میں ایک ذات سے ڈرتا ہوں, وہ ہے اللہ. اگر نہ, دیکھیں مولا کائنات کا جملہ ہے, وہ امام العارفین, عارفوں کے بھی امام ہیں. مولا کائنات نے فرمایا اگر نہ ڈرنا شجاعت ہے تو تو مجھ سے بڑا شجاع ہے, اس لیے کہ میں ایک ذات سے ڈرتا ہوں تو اس سے بھی نہیں ڈرتا. اگر نہ ڈرنا شجاعت ہے تو تو مجھ سے بڑا شجاع ہے, اس لیے کہ میں ایک ذات سے ڈرتا ہوں تو اس سے بھی نہیں ڈرتا. ایک ذات سے ڈرے انسان, عقل کا استعمال کرے. بے نور العقل یستر الشہوہ, عقل کے نور کے ذریعے سے شہوت پر غلبہ حاصل کرے, فائق آ جائے. جب شہوت پر فائق آ جاتا ہے عبادتوں میں لذت ہی لذت ہے, وہ جو بھی عبادت ہو, جو بھی انسان عبادت انجام دے رہا ہے لذت ہی لذت ہے. تیسری چیز جس کی طرف اشارہ کیا گیا وہ یہ, بے نور العلم یستر الجہل, سارے جھگڑوں کی بنیاد جہالت. مولا کائنات فرماتے ہیں اگر جاہل خاموش ہو جائے تو امت میں کوئی جھگڑا نہیں ہوتا. یہ جتنے بھی آج مار رہے ہیں نا لوگوں کو, سب کے سب جاہل ہیں, مطلق جاہل. کسی مجھے میسج بھیجا تھا, بڑا خوبصورت میسج تھا. ہم نوجوان ہوتے ہیں جو میسج جب بھیجتے ہیں بڑے خوبصورت میسج ہیں, کبھی کبھی الٹے سیدھے بھی بھیج دیتے ہیں, خوبصورت میسج ہے. ٹیکنالوجی کا اگر صحیح فائدہ ہونا بہت سارا فائدہ اٹھایا جا سکتا. خوبصورت میسج. یہ داعش کے آئیسس کے کچھ لوگوں نے ایک کار کو روکا, ان کے ہاتھوں میں گن تھی, ایک گاڑی کو روکا جس میں ایک مسیحی فیملی تھی, کرسچن فیملی بیٹھی ہوئی تھی. جب انہوں نے روکا اور انہوں نے کہا کہ روکو باہر آؤ, جب وہ باہر آئے تو داعش کے اس سپاہی نے کہا کہ تم مسلمان ہو؟ تو اس مسیحی نے کہا میں مسلمان ہوں. پوری توجہ کے ساتھ سنیے میرے عزیز, اس نے کہا میں مسلمان ہوں. مسیحی نے کہا میں مسلمان ہوں. کہا قرآن پڑھو, تو اس مسیحی نے بائبل کا ایک حصہ پڑھ دیا. اس ایسی بدائش کے سپاہی نے کہا جاؤ آگے جاؤ, وہ گاڑی لے کے نکل گیا. اور موت کے وقت بیویوں کو بڑی فکر ہوتی ہے. اس نے کہا کہ یہ تم نے کیا کیا, یہ تو تم مسیحی ہو, عربی نہیں جانتے, تم کہہ رہے ہو میں مسلمان ہوں, قرآن بھی پڑھ دیا تم نے, بائبل کا حصہ پڑھ دیا, اگر وہ جان لیتے تو تمہارا کیا ہوتا. اس مسیحی کا جملہ ہے, اس مسیحی کا خوبصورت جملہ ہے. اس نے کہا اپنے گھر والوں سے اگر اس کو قرآن کا علم ہوتا تو کبھی قتل و غارت گری نہ کرتا. کتنا خوبصورت میسج ہے. اگر قرآن کا ذرہ برابر بھی علم ہوتا, کم از کم ظاہری آیات کو بھی وہ جانتا, اس طرح لوگوں کو نہ مارتا. لوگوں کو مارنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس قرآن کا علم نہیں ہے, اس کے پاس دین کا علم نہیں. کوئی بھی دین انسان کو مارنا نہیں سکھاتا, ہر دین انسان کو بچانا سکھاتا ہے. اور اسلام سر فہرست ہے, وہ کہتا ہے کسی ایک کو مارو گے تو گویا تم نے ساری کائنات کو مار دیا ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. وَبِنُورِ الْعِلْمِ يَسْتُرُ الْجَهْلِ, کیا کروں؟ اپنے علمی صلاحیت کو میں بڑھاؤں, میرے بچوں کو علم, وہ علم دلاؤں جس علم کی ہمارے معاشرے کو ضرورت ہے. اور جتنا علم بڑھتا چلا جائے گا جہالت گھٹتی چلی جائے گی اور اہل بیت سمجھ میں آتے چلے جائیں گے. عالم زیادہ نہیں بولتا ہے. جب شور ہوتا ہے نا, دیکھو لوگ بولنے لگتے ہیں. زیادہ بولنا علم کی نشانی نہیں ہے, اچھا بولنا علم کی نشانی ہے. زیادہ بولنا علم کی نشانی نہیں, وقت پر بولنا علم کی نشانی ہے. زیادہ چلانا علم کی نشانی نہیں ہے, وقت پر چلانا علم کی نشانی ہے. اس لیے کہ علم انسان کو سکون عطا کرتا ہے، علم انسان کو اطمینان عطا کرتا ہے۔ وہ ہر بات نہیں کہتا جس بات کا اثر نہیں ہوتا، جو کچھ جانتا ہے وہ بھی نہیں کہتا، اس لیے کہ ہر ایک آدمی اسے برداشت نہیں کرتا، وہ وہی کہتا ہے جو لوگ اسے برداشت کرتے ہوں۔ کلام نرم و نازک جاہلوں پر اثر نہیں کرے گا، وہ نہیں کہے گا۔ خاموشی اس کا وقار ہے، خاموشی اس کی زینت ہے، وہ خاموش رہتا ہے، لیکن جب بولے گا تو بولے گا، پھر اسے کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ جب کبھی بولنا، وقت پر بولنا، جب کبھی بولنا، وقت پر بولنا، مدتوں سوچنا، مختصر بولنا۔ پیچھے کچھ لوگ اونگ رہے ہیں، ان کے لیے جگہ دو۔ جب کبھی بولنا، وقت پر بولنا، مدتوں سوچنا، مختصر بولنا۔ ہاں مگر ذکر حیدر کی محفل ہو جب، تم کو حق ہے کہ جی کھول کر بولنا۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ جگہ بولنے کی اجازت ہے، بولیں، کس کون روکتا ہے بولنے سے؟ کہو یا علی، کہو یا حسن، کہو یا حسین، یہ خوبصورت ایسے نام ہے جو نام لے تو ثواب، محبت رکھے تو ثواب، نام لکھے تو ثواب، نام پڑھے تو ثواب، نام سنا دو تو ثواب۔ یہ ایسے نام ہیں، ان کے نام نام لیتے رہو، محفل میں خوشبو پھیلاتے رہو، نفاق کا جگر جلاتے رہو۔ یہ وہ چیزیں، وہ نام ہیں جو ثواب بھی عطا کرتے ہیں، انسان کو بلندیاں بھی عطا کرتے ہیں، انسان کو کمالات بھی عطا کرتے ہیں۔ لو نام۔ بیکار کی باتوں میں انسان جب اپنا وقت بتانے لگتا ہے تو جھگڑے ہوتے ہیں، بہت جھگڑے ہوتے ہیں۔ بڑا خوبصورت عارف کا جملہ، معافی چاہتا ہوں عرفا کے جملے چونکہ رٹ کے آیا ہوں، سنا دوں گا، اور جب تک سناؤں گا نہیں مجلس ختم ہی نہیں ہوتی۔ وہ عارف کا بڑا خوبصورت جملہ، بہترین گھر کسے کہتے ہیں؟ معافی چاہتا ہوں، ماں بہنوں سے بھی معافی چاہتا ہوں۔ بہترین گھر کسے کہتے ہیں؟ بہترین گھر وہ جس گھر کی عورت گونگی، شوہر بہرا ہو۔ یہ بہترین گھر کی تعریف ہے۔ یہ ہمارے یہاں کے گھروں کی بات کر رہا ہوں، یہاں پتہ نہیں مجھے کیا ہوتا ہے۔ حقیقت یہی ہے، بولے تو کم بولے، اچھا بولے، سوچ کر بولے، اپنی جہالت نہ دکھائے، اپنا علم دکھائے، اپنی سوچ دکھائے۔ جتنی سوچ، علم اور شعور دکھاتے چلے جائیں گے، ہمارا خود وقار بڑھتا چلا جائے گا۔ جب میرا وقار، مجھے خود پتا ہو میں کون ہوں، میں کتنا بول سکتا ہوں، کتنا میرے پاس علم ہے، اگر میں خود اپنے آپ کو سمجھنے لگوں تو میں اپنی عزت کرنا سیکھ لوں تو لوگ میری عزت کریں گے، میں اپنی عزت کروں۔ علماء کرام سے منقول ہیں یہ جملات، جو آدمی سفید کپڑے پہن لیتا ہے وہ خاک پر بیٹھتا نہیں ہے۔ اب اس سے خوبصورت جملہ میرے پاس نہیں ہے، جو سفید کپڑے پہن کر آتا ہے وہ خاک پر نہیں بیٹھتا، جو باہر سوٹ بوٹ میں آتا ہے ان سے کہیں نیچے بیٹھ جاؤ، وہ چیئر ڈھونڈے گا، کہاں پر ہے، کدھر ہے، بلندی پر بیٹھے، وہ کپڑوں کا خیال کرتا ہے۔ علماء کرام نے کہا، جب تم کپڑے پہن کر آتے ہو تو اپنے آپ کو عزت دینے لگتے ہو، جب کپڑوں کی خاطر تمہاری عزت نہیں ہے، اس ایمان اور اس اعتماد اور اس نور کی خاطر عزت تھی، تم نے کپڑوں کی خاطر اپنے آپ کو عزت دے رہو، چلو عزت دے رہو، خاک پر نہیں بیٹھتے۔ اگر کپڑوں کے لیے عزت دے رہے ہو، اپنے وجود کے لیے بھی عزت دو، تمہارا وجود بھی ان کپڑوں سے کم تو نہیں ہے، تمہاری زبان سے نکلنے والے جملات بھی ان کپڑوں سے کم تو نہیں ہے۔ کیا میں ایسا جملہ کہہ دوں جس سے قوم لڑ پڑے، معاشرے میں اختلاف ہو جائے؟ کہنے سے پہلے سوچ لو، اگر نہیں سوچا وہ ایک جملہ افسانہ بنے گا، افسانہ کتاب کی شکل اختیار کرے گی، اور کتاب ساری امت میں چھپ کر بٹے گی، کوئی روکنے والا نہیں۔ تو کیا کروں جہالت کو چھپانے کے لیے؟ وَبِنُورِ الْعِلْمِ يَسْتُرُ الْجَهْلِ، علم کے نور سے جہل کو چھپا دو۔ جہل ختم نہیں ہوتا، انسان جتنا بھی بلند ہو جائے وہ جاہل ہی جاہل ہی رہتا ہے، جتنا بھی بلند ہو جائے جہالت اس کے یہاں ہوتی ہے۔ ایک خطیب ممبر کے آخری سیڑھی پر بیٹھ گیا، جیسے میں بیٹھا ہوں، آخری، اس کے اوپر کوئی سیڑھی نہیں ہے نا ابھی، اور اچھا بھی لگتا ہے آخری سیڑھی پہ انسان بیٹھے۔ تو جب وہ بیٹھ گیا تو نیچے سے کسی بچے نے کہا کہ بھائی یہ تو آپ تو اوپر بیٹھ گئے، جتنے بھی پہلے خطبہ آئے تھے وہ نیچے بیٹھتے تھے، اب آپ اوپر بیٹھ جاؤ، کیا آپ کے پاس اتنا علم ہے؟ ایک بچے نے سوال کر لیا، کیا آپ کے پاس اتنا علم ہے جو پھیڑ کے بیٹھ گئے؟ تو اس خطیب نے مسکرا کر کہا، مجھے جہالت کی بنا پر میں یہاں بیٹھا ہوں، ورنہ میری سیڑھی اور بڑی ہوتی. جہالت کا حساب لگایا تو میں یہاں کر آ کر بیٹھ گیا، ورنہ میری سیڑھی اور بلند. جہالت کا حساب ہے یہ، علم کا حساب نہیں ہے. اوپر بیٹھ جانے کا نام علم نہیں ہے، اوپر بیٹھ جانے کا نام جہالت ہے. بلندی پر بیٹھ جانے کا نام جہالت. اس لیے احساس ہو جاتا ہے کہ انسان کو کہ اس کے پاس کیا ہے اور کیا نہیں ہے. تو میرے عزیزو، بے نور المعرفت یستر الہوا، معرفت کے نور کے ذریعے سے ہوا پرستی کو دبا دو. وہ بے نور العقل یستر الشہوا، عقل کے نور سے شہوت کو چھپا دو. وہ بے نور العلم یستر الجہل، اور علم کے نور سے جہالت پر پردے ڈال دو. جب معرفت کا نور آ جائے گا، عقل کا نور آ جائے گا، علم کا نور آ جائے گا، تو یہ تین بری صفتیں ختم ہو جائیں گی، شہوت پرستی، ہوا پرستی، یہ جہالت انسان کی زندگی سے یہ چیزیں دور ہو جائیں گی. نتیجہ کیا؟ مولانا آپ بھی بہت چلاتے ہیں، نتیجہ کیا ہے؟ نور معرفت میرے پاس آ گیا، نور عقل میرے پاس آ گیا، نور علم میرے پاس آیا، اب نتیجہ کیا ہے؟ حدیث کا نتیجہ سنیے، معصوم کی حدیث ہے. میں حدیث کو تکمیل کر دوں، زیادہ وقت آپ کا نہ لوں. حدیث یہ کہتی ہے کہ جب معرفت کا نور آ گیا، عقل کا نور آ گیا، علم کا نور آ گیا، اب جب معرفت کا نور آیا تو نتیجہ تو تمہارے ہاتھ آیا جو مسلح پر بیٹھ رہے ہو. معرفت کا نور جب تمہاری زندگی میں آیا، فیور الحق، اب تمہیں حق دکھائی دینے لگے گا، اب تمہیں سچائی دکھانے دینے لگے گی، تم اپنی آنکھوں سے حق کو دیکھ سکو گے، اب شک کا کوئی مسئلہ تمہاری زندگی میں نہیں. فیور الحق، جسے سچائی دکھائی دینے لگے اس کی زندگی بڑی خوبصورت ہو جاتی ہے. مولا آپ کیا خدا کو دیکھا ہے آپ نے عبادت کر رہے ہیں؟ مولا کہنا نے فرمایا کہ بغیر دیکھے کوئی عبادت بھی کرتا ہے، لیکن ظاہری آنکھوں سے نہیں بلکہ دل کی آنکھوں سے. معرفت کو بڑھاؤ، پردے جب ہٹ جائیں گے تم حق کو دیکھنے لگو گے، حق کو دیکھنے لگو گے. آیت اللہ جواد عام علی فرماتے ہیں، مولا آپ جس طرح اللہ کو دیکھنے لگے ہیں دل کی آنکھوں سے، ہمیں وہ معرفت عطا کر دیں، ہم آپ کو دیکھنے لگیں اپنے دل کی آنکھوں سے. یہ سلسلہ ولایت ہے، سلسلہ ولایت. آپ خدا کو دیکھ رہے ہیں، ہم آپ کو دیکھنے لگیں اپنے دل کی آنکھوں سے. اسے کہتے ہیں نا علم، یعنی عباس کا علم، علم ہاتھ میں تھامو، صرف علم کے ظاہری شکل کو نہ دیکھو، اس کے پیچھے دیکھو کیا چیز چھپی ہوئی ہے، اس علم کے پیچھے کیا چیز چھپی ہوئی ہے، چھپی ہوئی چیز کو دیکھو. جب معرفت بڑھے گی، پردے کے پیچھے جو چیزیں وہ نظر آئیں گی. خب علم کے پیچھے کیا ہے، علم میں کون سی چیز چھپی ہوئی ہے؟ فیور الحق، علم کے پیچھے ایک وفا چھپی ہوئی ہے. جب انسان سونگتا ہے اس علم کو، وہ وفا کی خوشبو اسے آنے لگے. میں نور المعرفت ہے، یہ بہت کٹھن مرحلہ ہے، میں اس کی طرف لے جاؤں، میرے لیے بھی دعا کیجئے آپ. معرفت بڑھے تو انسان وہ چیزوں کو جیسے ہے ویسے دیکھے، بغیر کسی پردے کے، بغیر کسی پردے کے دیکھے. وہ بے نور المعرفت یور الحق، حق نظر آئے گا، تمہیں حق دکھائی دے گا. اس منزل تک پہنچنے کے لیے بہت مشکل ہے. وبنور العقل یعلم الحق، جب عقل کا نور دل میں آ جاتا ہے تو حق کو جاننے لگے گا، کون حق ہے کون باطل ہے، حق پر کون چل رہا ہے کون باطل پر چل رہا ہے، انسان یہ جاننے لگے گا. عقل علم عطا کرتا ہے، عطا کرتی ہے. معرفت شہادت، معرفت نگاہ، وہ نگاہ جس کے سامنے کوئی پردہ نہ ہو. وبنور العلم فیعمل بالحق، جب حق کو دیکھ لیا، حق کو جان لیا، میری ذمہ داری ختم نہیں ہوئی. کیا ہے ذمہ داری؟ میں حق پر عمل کروں. یہ شرط جو علم آنے کے بعد، انسان جب جان لیتا ہے حق کو تو حق پر عمل کرتا ہے. علم عمل کے ساتھ رکتا ہے، اگر عمل نہیں ہے تو علم بھی اڑ جاتا ہے. معرفت حاصل کروں، حق کو دیکھوں، عقل کی طرف توجہ کروں، غور و فکر کروں تو حق کو جانوں، اور علم حاصل کروں تو حق پر عمل کروں.
اب عبادت کا عرفان عبادت کہاں ہے یہاں پر؟ میں مصلی پر آ گیا یعنی میں نے حق پر عمل کیا. کس کی عبادت کر رہا ہوں؟ میں جان گیا کہ اللہ کی عبادت کر رہا ہوں. میں نے جان لیا کہ عقل کا فائدہ کیا ہے. اب ایک مرحلہ اور بچ گیا ہے کہ میں جانوں کہ معرفت کے ساتھ اللہ کی عبادت کروں. میں صرف اللہ کی عبادت کر رہا ہوں, اس کے سوا کسی اور کی عبادت میں نہیں کر رہا ہوں. نہ میری خواہشات کی, نہ میری تمناؤں کی عبادت نہیں ہے, میرے غرور کی عبادت نہیں ہے, میرے تکبر کی عبادت نہیں. میں عبادت کر رہا ہوں تو صرف اور صرف اللہ کی عبادت کر رہا ہوں. یہ حدیث ہے, حدیث معصوم. لذت عبادت کو حاصل کرنا ہو, معرفت, عقل اور علم, تین اسلحے اپنی زندگی میں اپناؤ تو عبادتوں میں خود بخود لذت آ جائے گی. اب عبادت کی طرف بلانے کی ضرورت نہیں ہے, وہ خود عبادت کی طرف دوڑ کر آئے گا, وہ خود مصلی سے جدا نہیں ہوگا. پروردگار تیری رات کتنی چھوٹی ہے کہ میرا ایک سجدہ پورا نہیں ہوتا کہ تیری رات ختم ہو جاتی ہے. ہم اہل بیت کی زندگی کو یوں بھی مطالعہ کریں, عبادت اہل بیت کی زندگی میں, سجدے اہل بیت کی زندگی میں, قیام اہل بیت کی زندگی میں. وہ آئے تھے آسمان سے زمین پر, یہ نہیں کہ ہم ان کو امام کہہ دیں تو وہ خوش ہو جائیں گے, ہم ان کو شہزادی کہہ دیں تو وہ خوش ہو جائیں گے. نہیں, وہ آسمان سے زمین پر آئے خطاب لینے کے لیے نہیں, وہ آسمان سے زمین پر اس لیے آئے کہ زمین والوں کو آسمان پر لے جائیں. ہم زمین پر رک گئے ہیں, عرش والے فرش پر اس لیے آئے کہ فرش پر رہنے والوں کو عرش پر لے جائیں. شہزادی فرماتے ہیں سجدہ شکر بجا لانے کے بعد, پروردگار تیری رات کتنی چھوٹی ہے کہ ایک میرا سجدہ پورا نہیں ہوتا کہ رات ختم ہو جاتی ہے. بعض روایتوں میں زہرا کو زہرا اس لیے کہتے ہیں, جب آپ مصلی عبادت پر کھڑی ہوتی تھیں تو آپ کا نور سارے مدینے میں پھیل جاتا, ایک چمکتے ہوئے ستارے کو زہرا کہتے ہیں, اسی زہرا سے لیا ہوا نام زہرا ہے. جب بھی آپ مصلی پر کھڑے ہوتی تو آپ کے گھر سے نور چھن چھن کر مدینے میں پھیل جاتا, لوگ سمجھ جاتے کہ یہ علی کی زوجہ مصلی پر کھڑی ہوئی ہے. اہل بیت کی عبادتیں دیکھیے, کیسی عبادتیں, دشت کربلا میں عبادت دیکھیے گا, دشت کربلا کے سجدے دیکھیے گا, اس خاتون کا سجدہ بھی دیکھیے جس نے شام غریباں جلتے ہوئے قیام کی راکھ پر بیٹھ کر نماز شب ادا کی ہو. بڑا مشکل مرحلہ ہے نہیں, اور اس کی عبادت پر امام وقت کو اتنا یقین اور بھروسہ, وہ وصیت کرتا ہوا وقت امام وقت کہہ رہا ہے کہ بہن زینب جب نماز شب پڑھنا تو اس حسین کو دعاؤں میں یاد رکھنا. کائنات کا کوئی مسلمان ہمیں ایسا نظر نہیں آتا جس نے مصائب اور مصیبت کے بعد سجدے کیے ہوں, وہاں سجدے کیے ہوں جہاں پر مصیبت نازل ہوئی ہے. خیمے جلا دیے گئے لیکن جلے ہوئے خیموں کی راکھ پر بیٹھ کر زینب کبرا اور خواتین کربلا نے نماز شب ادا کی ہے. وہاں سجدہ کیا ہے جہاں لوگ سجدہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. ظلم کہتا تھا کرو آ کہ جل جائے جہاں, اتنا ظلم ہوا آ کر دو, بد دعا کر دو, دنیا ختم ہو جائے. صبر کہتا تھا نہیں سید سجاد, نہیں قوم کو بدعا مت کرو, سجدے کرو. سید سجاد نے سجدہ کیا, ورنہ کربلا میں جو زلزلے آئے تھے زلزلوں کو روکنے کا واحد طریقہ تھا سجدہ. سجدہ کیا سید ساجدین نے, وہاں سجدہ کیا جو زلزلوں کو روک دیا, آندھیوں کو روک دیا. کتنی لذت عبادت ہے. یہ قافلے والوں نے راستے میں کربلا سے کوفہ, کوفے سے شام, کوئی ایسا منظر نہیں, ایسی جگہ نہیں ہمیں ملتی جہاں پر اہل بیت کا قافلہ روکا گیا ہو اور اہل بیت نے سجدے نہ کیے ہو. خود امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, میں گواہی دیتا ہوں کہ میں دیکھ رہا تھا میری پھوپھی راستے میں کھڑے ہو کر عبادت انجام دیتی تھی, سر پہ چادر نہیں, صحرا پانی نہیں, بازوؤں میں رسن, دھوپ کی شدت, بھوک و پیاس, بچوں کی آہو زاری, بیواؤں کا ساتھ, بڑا مشکل ہے مولا, آپ کا لشکر اور ہے, زینب کا لشکر اور ہے. آپ کے ساتھ عباس تھے, اکبر و قاسم و اون و محمد تھے, لیکن زینب کے ساتھ ہیں کلثوم و رباب و شہربانو و سکینہ. آپ کے ساتھ مرد تھے یہاں عورتیں ہیں, آپ کے ساتھ آزاد تھے یہاں اسیر ہیں, آپ کے ساتھ
شہید ہو گئے جو ساتھی تھے، لیکن ابھی یہ زندہ ہر لمحہ شہید ہو رہے ہیں، ہر لمحہ شہید. اسارت شہادت سے بڑھ کر مصیبت ہے، شہادت سے بڑھ کر مصیبت. ایک با پردہ خاتون کا بے پردہ ہو جانا شہادت ہے، شہادت ہے. وہ بازار میں چلی جانا ایک اور شہادت ہے، دربار میں جانا تیسری شہادت ہے، آشناؤں کا مل جانا چوتھی شہادت ہے. ہر لمحہ شہادت کے مرحلے کو انجام دینے والی خواتین نے عبادتیں انجام دی ہیں، راستے بھر عبادت کرتی رہیں. شیر دل بیٹے علی کی، جس نے ساری بیویوں کو اونٹوں پر سوار کیا 11 محرم کو، ساری بیویوں سے کہا میرے زانوں پہ پیر رکھنا، اونٹ پر سوار ہو جانا، تمہیں نامحرم کو یہ ہاتھ نہ لگائے. راستے پر بیویوں کی حفاظت کرنے والی زینب، جلتے ہوئے خیام سے سید سجاد کو اپنی پشت پر اٹھا کر لانے والی زینب، سکینہ اگر کہیں کھو جاتی تو ڈھونڈ کر لانے والی زینب، کتنی طاقت تھی زینب کے پاس میدان کربلا میں. ارے کیا مصیبت گزر گئی شام کے دربار میں، ارے زینب سے اب زندہ نے شام میں کھڑا ہوا نہیں جاتا، بیٹھ کر نماز پڑھ رہی ہے. کیا ایسے بھی وارث ہوتے ہیں؟ ارے وارث تو جائیداد لے جاتے ہیں، وارث تو ملکیت لے جاتے ہیں. ہمیں کربلا میں عجب وارث نظر آئے، وہ علی کے سر پہ گرز لگا تھا، ضربت لگی تھی دشت کربلا میں، عباس کے سر پہ گرز لگا، وہاں قاسم کے جگر کے بہتر ٹکڑے ہوئے، قاسم کے یہاں قاسم کے بدن کے بہتر ٹکڑے ہوئے. ارے کیسی میراث ملی وہاں، فاطمہ دربار سے آئی تو دو ہاتھوں سے قنوت نہیں پڑ سکتی تھی. پھر حضرت فضا کہتی ہے میں نے دیکھا شہزادی کو ایک ہاتھ سے قنوت پڑ رہی ہے، میں نے پوچھا شہزادی قنوت تو دو ہاتھوں سے پڑا جاتا ہے. ارے فاطمہ نے کہا اما فضا، ارے جب سے پہلو پر دروازہ گرا ہے میرا دایا ہاتھ اٹھا نہیں جا. اما فضا جب سے پہلو پہ دروازہ گرا ہے میرا دایا ہاتھ اٹھا نہیں جاتا. یہ فاطمہ بڑی مصیبت تھی، زینب نے یہ میراث میں مصیبت لی. ارے دربار میں کھڑی رہی نامحرموں کا نرغا، 700 کرسی نشی، ارے پیروں کی طاقت جواب دے گئی. زندان میں سید سجاد نے کیا دیکھا کہ فاطمہ زینب کبریٰ بیٹھ کر نماز پڑھ رہی ہے. امام وقت نے پوچھا ببی اممہ بیٹھ کر نماز اس وقت پڑھا جاتا ہے جب انسان مجبور ہو، اس کے پاس طاقت نہ ہو. تو زینب نے کہا بیٹا میرا حال مت پوچھو، ارے جتنا پانی آتا ہے ارے میں بچوں میں تقسیم کر دیتی ہوں. بیٹا کئی دن ہو گئے سیراب پانی زینب کو نہ ملا، اب پیروں میں اتنی طاقت نہیں کہ زینب کھڑی ہو سکے. اللہ اکبر، کوئی مصیبت کو بیان نہیں کر سکتا. زندان میں بیٹھ کر نماز پڑھی زینب نے، پیروں کی طاقت جواب دے گئی، سر کے بال سفید ہو گئے، چہرے کا رنگ بدل گیا. ارے کوئی دیکھتا تو زینب کو نہ پہچانتا، اس لیے روایت میں لکھا ہوا ہے جب مدینہ پہنچی صحن خانہ میں بیٹھ گئی، ارے جب عبداللہ تشریف لائے پکار کے کہا اے ضعیفہ ابھی زینب گھر نہیں آئی ہے، تو پلٹ کر زینب نے کہا عبداللہ کیا تم نے بھی نہیں پہچانا؟ ارے میں زینب ہوں، میں فاطمہ کی بے. الا لعنة الله على القوم الظالمين. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. السلام على أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر الهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. ماتم حسين.
حسین جانم حسین جانم حسین جان حسین جانم حسین جانم حسین جانم سلام ای باب رحمت باب جنت سلام ای باب رحمت باب جنت سلام ای رهبر والا حسین جانم سلام ای میوه قلب پیامبر سلام ای میوه قلب پیامبر سلام ای زاده زهرا حسین جانم حسین جانم حسین جانم حسین جانم حسین جانم همیشه بلبم نام تو باشم همیشه بلبم نام تو باشم همی گویم که ای مولا حسین جانم قامت را از دل و جان میپذیرم قامت را از دل و جان میپذیرم کنم برپا از آیت را حسین جانم حسین جانم حسین جانم حسین جان حسین جانم حسین جانم حسین جانم سلام کعبه دلها حسین جان سلام کعبه دلها حسین جان سلام شمع من فلها حسین جانم حسین جانم حسین جانم حسین جان حسین جانم حسین جانم حسین جان سلامه